نور اللہ مرقدہ کہیں. رہو روز و شب گرچہ باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں. رہو روز و شب گرچہ باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں. کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں. کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں. میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے. میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے. بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے, یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری, تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری. محبت کی دل پر لگے ضرب کاری, محبت کی دل پر لگے ضرب کاری, میری کامیابی کیا جائے باری, میری کامیابی کیا جائے باری. میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا. بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو کر تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو کر تمہارا نہیں ہے، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مزسم نہیں ہے۔
یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائب صاحب دامن برکاتہم کے ہیں۔
عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں، مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں، راز کھلتے ہیں جو کرتا ہوں کبھی ہوش کی بات، میرے اقوال جنوں ہی میرے کام آتے ہیں، میرے اقوال جنوں ہی میرے کام آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپ کے چپ کے، شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے ہیں، شب کے ہر پچھلے پہر وہ سر بام آتے ہیں، چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤں میرے، چومنے لگتا ہے خود عزم سفر پاؤ میرے کعبہ منزل کئی ایسے بھی مقام آتے ہیں کعبہ منزل کئی ایسے بھی مقام آتے ہیں تائب اعزاز ہے یہ فرش نشینوں کے لیے ان کے پینے کے لیے عرش سے جام آتے ہیں ان کے پینے کے لیے عرش سے جام آتے ہیں تائب اعزاز ہے یہ فرش نشینوں کے لیے تائب اعزاز ہے یہ فرش نشینوں کے لیے ان کے پینے کے لیے عرش سے جام آتے ہیں عشق کی پیاس ہو تب حسن کے جام آتے ہیں مقتدی آتے ہیں پہلے پھر امام آتے ہیں
اچھی یہ بھی عالم دین ہیں عمرے پر گئے ہوئے ہیں انہیں میں نے حضرت نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک نظم بھیجی جو انہوں نے بیت اللہ پہنچ کر کہی تھی یہ حضرات جب بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور ان کے جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ اس سے بہت عبرت حاصل کرتے ہیں یہ کسی نے کہا نا کہ تم بیل کی طرح اپنی آنکھیں نہ رکھو گائے بکری کی طرح آنکھیں نہ رکھو کہ دکھتا تو انہیں بھی ہے لیکن وہ عبرت نہیں پکڑتے ہمیں اللہ رب العزت نے جو آنکھیں دی ہیں اس کو دیدہ عبرت بھی کہتے ہیں عبرت کی نگاہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور پھر ان کے دل پر جو خیالات گزرتے ہیں تو بعض اوقات بعض حضرات اس کو اشعار کی صورت میں نقل کر دیتے ہیں اور شاعر کا تو کام ہی یہ ہے حضرت نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سب سے بڑے خطاط تھے آپ اخبارات کے جو بڑے بڑے بڑی سرخیاں دیکھتے ہیں وہ عام طور پر انہی کے قلم سے نکلتی تھیں اور اسی طریقے سے جو نام ہیں وہ بھی اور اسی طرح مدارس میں علماء میں تو خیر انہیں جو وقت حاصل تھی وہ تو اپنی جگہ پر لیکن عام لوگوں میں ماشاءاللہ ان کا معاملہ بڑا اونچے درجے کا تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے بہت سادہ زندگی گزاری اور سادگی کے ساتھ ہی اس دنیا سے گئے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یعنی شاہ عبد الرحیم کے اور ان کے ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے ماشاءاللہ بہت سے خلفاء ہیں جو آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو بہر حضرت جاتے رہتے تھے حرم شریف ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میں اپنی زبان سے یہ اشعار کہہ رہا ہوں تو ان کی خواہش کے پیش نظر میں یہ پڑھ رہا ہوں اور ذہن یہی ہے کہ جب انہیں سناؤں گا تو اس سے خوش ہوں گے وہ مقصد ایک مسلمان کو خوش کرنا ہے اور ہمارے بھائی جعباد بھی ابھی ماشاءاللہ عمرے سے آئے ہیں میں نے انہیں بھی یہ اشعار بھیجے تھے پہنچے نا اس کا عنوان ہے میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا آدمی جب برسوں بعد یا بہت ہی آرزوؤں کے بعد حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اور اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو جو اس کے جذبات ہوتے ہیں یقیناً دل چاہتا ہے کہ آنکھوں سے رونے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی روئے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دھاڑے مار مار کے روئے. دل یہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنا گھر دکھاتے ہیں تو واقعتاً یہ جذبات ہوتے ہیں.
اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا, گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا, ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا, اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. ملتزم پر آدمی جب جا کے لپٹتا ہے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کو یہاں انہوں نے بیان کر دیا کہ سینے ملتزم سے لگتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے سینے سے لگ گئے, کیونکہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے بیت اللہ. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا, جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا, بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے, خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا مجھے, یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو کبھی اس چوکھٹ پہ جاتا ہے, کبھی اس چوکھٹ پہ جاتا ہے, در در پھرتا ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ صرف اپنا بنا کے رکھے, اپنے اس کے در سے ہم کہیں ادھر سے ادھر نہ جائیں. کیسے روکنے میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا, میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا, پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا.
اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں, فذکرونی اذکرکم. لیکن اگر کبھی ہم سے غفلت بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں بھلاتے نہیں.
میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی, میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی, تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا. عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے,
کیا عہد ازل یاد ہے آپ کو؟ الست بربکم قالوا بلا. اور اسی کو پھر طائف صاحب نے کہا قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل. ہاں اس طرح کہا تھا کہ نہیں کہ نہیں رہے, یعنی اپنے عہد کو یاد رکھا. دنیا میں آنے کے بعد بھی حادہ کہ یہ عہد ہوا تھا عہد ازل میں, جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور تمام کو جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا. اب لازمی بات ہے وہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, خاموش رہے. لیکن قالو بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل، ہاں اس طرح کہا تھا، نہیں کہ نہیں رہے. تو یہاں اسی کو یاد دلا رہے ہیں، عہد جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ کے نیک بندے اپنے اس عہد کو جو نبھاتے ہیں، اللہ سے وفا کرتے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عہد پر پورا اترا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں اگر دین پر باقی رکھا ہے، دیندار بنایا ہے، نمازوں کی توفیق دی ہے، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دی ہے، معاملات کو صاف اور درست رکھنے کی توفیق دی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس قابل بنایا. اسی کو حضرت بیان فرمانے، دیکھیے ابھی اتنے لمبے چوڑے مضامین کو کس طرح ایک چھوٹے سے شعر کے اندر بند کر دیا. حالانکہ پورا ایک واقعہ ہے عہد الست کا، قرآن مجید میں آیات نازل کی اللہ رب العزت نے، اور اس کو جب سنایا جاتا ہے تو بڑا، یعنی ایک ایک گھنٹے بعد اوقات اس کی تفسیر بیان کی جاتی. لیکن حضرت کے اشعار شعر کا یہ کمال ہے کہ ایک شعر کے اندر جو ہے وہ عہد ازل کو بند کر دیا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں، میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں، اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. مجھ کو سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت نفیس شاہ صاحب کی بال بال کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور جو آگ وہ اپنے سینے میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس آگ کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ان کی مغفرت و درجات عالیہ کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت ہی سادہ بزرگ تھے، کبھی کبھی یہاں گلشن میں آیا کرتے تھے. اتفاق سے میرے ملاقات تو نہ ہو سکی حضرت کی یہاں کبھی، لیکن بہرحال ایک دو دفعہ سنا میں نے کہ تشریف لائے ہیں. اب وہ کہاں تشریف لائے تھے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. بہرحال یہ چند اشعار تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ سے پڑھوا دیے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اشعار وغیرہ اب پڑھتا نہیں، پہلے پڑھا کرتا تھا ایک زمانے میں. اور چونکہ ہمارے حضرت والا نے بھی پڑھے ہیں الحمدللہ کافی اشعار حضرت کی آواز میں آج بھی محفوظ ہیں، اور تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت کی یاد میں ہی میں نے پڑھ لی ہے، اور پھر آپ کی توجہ، اور خاص حضرت کا چونکہ اسلوب بھی تھا، یہ طریقہ تھا آپ کا. ایک صاحب نے پوچھا کہ میں ذکر کرتا ہوں، تو ذکر کرنے میں جو ہے وہ اشعار بعض اوقات جو پڑھے جاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، تو کچھ اور اشعار بھی اس قسم کے شامل کیے جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی ذکر کا اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ اشعار ہمارے حضرت اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ اشعار پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے ان اشعار کے پڑھنے سے. لہذا اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہ سمجھا جائے. بس اصل مقصد جو ہے وہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جب وقت کم ہوتا تھا تو حضرت منع فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی اشعار نہ پڑھے جائیں، بس چلو آگے چلو، ارے فرماتے کیونکہ میں خود بھی ایسی محفل میں موجود تھا جس میں حضرت نے اس طرح کی ہدایت جاری فرمائی. تو اس لیے ان کو ضروری نہ سمجھا جائے. اصل تو اللہ کا ذکر ہے جو ہم لفظ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں یا اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں, اصل تو وہ مقصود ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ اشعار چونکہ ذریعہ ہوتے ہیں, بعض اوقات دل اس سے نرم ہو جاتا ہے. اصل میں طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, بعض طبیعتیں جو ہیں ان کے دل پر اشعار بڑا اثر کرتے ہیں. یعنی کوئی شعر سنا اور رونا آ گیا, ویسے نہیں آتا, ایک گھنٹے کی تقریر سن کے بھی نہیں روتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہرحال ہوتا ہے, اس لیے اگر اشعار پڑھ لیے جائیں تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے مفہوم کو اگر صحیح طریقے پر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے. کسی نے ایسے ہی پڑھ لیا کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال لیا, اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا کیا مطلب تھا, تو پھر اس میں نہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے نہ دل نرم ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کوئی ذکر کا حصہ نہ سمجھا جائے, بلکہ جو اذکار ہیں وہ جیسے سبحان اللہ ہے, الحمد للہ ہے, اللہ اکبر ہے, استغفر اللہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, تو جو بھی پڑھے آدمی وہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ یاد کرنے کی اپنی توفیق بھی عطا فرمائے. جب ہم یاد کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی یاد کرے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی میرا ذکر فرما رہا ہے, اور میں مجلس میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر فرما رہا ہے. ہمارے ایک غالباً نثار صاحب تھے نا, اب بھی ہیں وہ, لیکن گلزار صاحب انتقال ہو گیا ان کا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. حضرت کے ہمارے جو ہے وہ یعنی سمجھ لیجیے کہ حضرت کی چاہنے والوں میں سے تھے, تشریف لایا کرتے تھے, جلدی چلے گئے دنیا سے. تو لیکن وہ کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے بڑے مزے کے, کہ پانی میں کیا ہے نا, کہ پانی کو یاد کر رہا ہوں تو پانی بھی مجھ کو یاد کر رہا ہے اس طرح. ہاں بہرحال یہ اشعار ماشاءاللہ ہمارے بہت سے حضرات کو یاد ہوں گے, تو یاد آ جاتے ہیں موقع پر. اور یہ یاد آنا ہی اصل چیز ہے کہ موقع پر یاد آ جائے, اس وقت چونکہ حاضر نہیں ہے دماغ میرا اس طرح. لیکن یہ کہ اس میں یہی ہے کہ اگر ذاکر جو ہے وہ ذکر, ہاں پانی کو یاد کرنا پیاسوں کو یاد, پانی کو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم. یہ اور اگلا, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. بات یہی ہے کہ اگر ہم جس کو پیاس لگتی ہے پانی پانی تو پکارتا ہے, تو جس کے دل میں اللہ کی چاہت ہے تو وہ اللہ اللہ تو کرے گا, اور جب اللہ کرے گا تو اللہ بھی یاد کرے گا. ایسا نہیں کہ اللہ یاد نہ کرے. جب پانی پانی پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کہتے ہیں تو پانی بھی تو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آ کے پیئے. اور یہاں حضرت کے ہمارے الحمدللہ ایک بات میں عرض کر دوں, فرمایا کرتے تھے وہ زمانہ نہیں رہا کہ پیاسے پانی کو یاد کرے, اب تو پیاس بھی لگانی پڑتی ہے اور پانی بھی پلانا پڑتا ہے. اس لیے یہ مت سوچو کہ کوئی پیاسا ہوگا تو آئے گا تو, یعنی پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے فوراً بیعت نہیں کرتے تھے, بلکہ کافی چکر لگواتے تھے, آؤ جاؤ دیکھتے تھے کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ صدق دل سے یہ چاہتا ہے یا نہیں اپنی اصلاح. تو اس لیے پہلے جو ہے نا اس کو کہتے اچھا بھائی پھر آ جانا, ایک ہفتے بعد آ جانا, مہینے بعد آ جانا, تو یہ ہمارا تھا. لیکن جب وہ آتا رہتا تھا مسلسل اور سو سمجھ لیتے تھے کہ اس کی پیاس سچی ہے اور واقعتاً یہ اپنی اصلاح چاہتا ہے, پھر بیعت فرماتے تھے. آج کل تو کوئی بھی ہرا غیرہ نتھو خیرہ آ جائے تو فوراً ہم کہتے ہیں کر لو بھائی جلدی سے. لیکن یہ ہمارے حضرت کی تو ہدایت یہ تھی کہ دیکھو تمہارے پاس آیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, خود سے کوئی نہیں آتا, دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے. اب اگر آیا ہے تو اس کو واپس مت بھیجو, ہو سکتا ہے کہ آج ہی آئے دوبارہ کبھی نہ آئے. کہ ہم تو لوگوں کو اب دیکھتے ہیں, ہم اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تیزی سے آگے پکڑ لیتے ہیں کہ مسئلہ ہے, اور مسئلہ بھی دس پندرہ منٹ چاہیے. اچھا کہتے ہیں اچھا بھائی تم مسئلہ میں آ جانا, یہ کل آ جانا, ابھی میں کہیں جا رہا ہوں. وہ دوبارہ کل نہیں آتے کبھی بھی, بہت کم لوگ ایسے. انہیں اس کا مطلب ہو کہ مسئلہ ہے ہی نہیں, ان کو تھا ہی نہیں, وہ خالی ویسے ہی بس جہاں انہوں نے دیکھا کہ چار بار والا کوئی جا رہا ہے پکڑ لیا اس کو روک لیا, کیونکہ ہر داڑھی والے کو آج کل مولانا سمجھتے ہیں لوگ, تو روک لیتے ہیں. لیکن بعد میں جب وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ذرا بعد میں آ جانا, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو مسئلہ تھا بھی کہ نہیں, اگر ہوتا تو وہ ضرور آتا. لیکن عام طور پر 99% لوگ نہیں آتے دوبارہ. تو بہرحال حضرت ہمارے فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی اصلاح احوال کے لیے آئے تو اسے تم اپنے قریب کر لو, اسے بیعت کر لو, کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے جڑ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے. اور خدا نہ کرے اگر وہ بھاگ گیا تو اس کے بعد پھر کہیں غلط جا کے جگہ پہ جڑ گیا، عقائد خراب ہو گئے، تو وہ بال اس کا کس پر ہوگا؟ تو یہ بڑی بات ہے سوچنے کی، اور حقیقت ہے کہ یہ اس بات نے ہمیں بھی قائل کیا کہ واقعی یہ بات تو ہے. اور آج کل جو زمانہ ہے، لوگ فرائض کی طرف مائل نہیں ہوتے تو بیعت ہونا تو سنت ہے، کوئی نہ ہو تو کوئی، یعنی اصلاح احوال تو واجب ہے سب پر، لیکن کسی سے بیعت ہونا یہ سنت ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک صاحب تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بزرگوں میں سے ہی ہیں، تو ان کو کہا کہ بھی میں آپ کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ مجاز متعین کرتا ہوں اور آپ جو ہے وہ بیعت کر سکتے ہیں. لوگ فرمایا کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوں، اور آپ مجھے آگے فرمایا کہ دیکھو بھائی اصلاح احوال ضروری ہے، اور بیعت کا جہاں تک تعلق ہے تو سنت ہے، لاؤ چلو اس سنت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس سنت پہ بھی عمل کر لیا. تو اصل بات تو یہی ہے کہ اپنی اصلاح کرانا یہ ضروری ہے، اور جس کو جہاں مناسبت ہو، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی یہیں آگے جڑیں یا کہیں اور آگے جڑیں. آپ دیکھیں آپ کی مناسبت کس سے، جس سے مناسبت ہو وہاں جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اور بار بار میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اصلاح کا معاملہ صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنے نماز کے طریقے ٹھیک کر لیں، وہ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے صفائی معاملات کی صفائی کریں. آج معاملات کی صفائی نہیں ہے، باپ بیٹے سے معاملہ صاف نہیں رکھتا، بیٹا باپ سے معاملہ صاف نہیں رکھتا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، معاملات کو بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے ایک دم. حضرت اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارے حضرات کتنے محتاط تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے کمرے میں کہہ رکھا تھا کہ بھئی جو چیز میری نہ ہو تو میرے کمرے میں جو بھی چیز آتی تھی حضرت فرماتے ہیں پانی کا گلاس آیا بس میں پی لوں تو لے کے جاؤ، فوراً لے کے جاؤ. تو حضرت متقی صاحب نے ایک جگہ لکھتے ہیں مدظل العالی کہ ہمیں بڑی وہ ہوتی تھی کہ بھئی اگر دیر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، گھر ہی میں تو رکھی ہے نا چیز، پلیٹ ہے تو وہ گھر میں رکھی ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ گھر میں رکھی ہے. لیکن والد صاحب اتنی شدت اختیار کرتے تھے کہ بھئی لے کے جاؤ ابھی اٹھاؤ لے کے. تو ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ آپ اتنی شدت کیوں اختیار کرتے. فرمایا کہ دیکھو بھائی میں نے وصیت لکھ رکھی ہے، اس وصیت میں یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو سامان میرے کمرے میں ہے وہ میرا ذاتی ہے، اور جو میرے کمرے میں نہیں ہے وہ میرا نہیں. تو اگر تم نہیں اٹھاؤ گے اور مجھے موت آ گئی تو ہم میں وصیت کے مطابق تم تو یہی سمجھو گے کہ میرا ہے جبکہ وہ میرا نہیں ہے. تو یہ ان حضرات کی احتیاط تھی دین پر، یہ بھی دین میں دین کا میں شامل ہے. آج کون اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ بیوی کا مال کون سا ہے، شوہر کا مال کون سا ہے، کل کو مر جائیں گے تو وراثت میں کون سا مال جو ہے وراثت میں جائے گا اور کون سا نہیں جائے گا. تو یہ ساری احتیاط یہ دین ہی تو ہے، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی لکھت پڑھت کرتا ہے، مثلا بھائی نے بھائی سے قرضہ لیا تو شریعت کا حکم یہ لکھو، اس پہ گواہ بھی مقرر کرو، یہ بھی طے کرو کہ بھئی یہ اتنے پیسے کب دیں گے آپ، متعین کرو. آج یہ کوئی معاملہ نہیں کرتا. اگر آپ نے کہہ دیں لو بھائی، بھائیوں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. تمہیں چاہیے کہ جو لکھے وہ بھی عادل ہو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لکھے پڑھے لوگ کم ہوتے تھے، لکھنے والے نے کیا لکھ دیا پتہ ہی نہیں. تو لکھنے والا بھی عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، اور یہ شریعت نے بالکل واضح کر دیا، فاکتبوه حکم فرما دیا، لکھو اس کو. کتنے معاملات آج جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لکھت پڑھت نہیں کرتے. بھائی کوئی گواہ ہے؟ ثبوت ہے؟ کچھ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. ابھی ایک صاحب جو کافی اسکول وغیرہ چلاتے تھے بیمار ہو گئے، بیماری پہ جو ہے وہ یعنی لاکھوں روپے کروڑ تک پہنچ گیا تقریباً، اتنا معاملہ ان کا خراب ہوا، اور نتیجتاً قرض دار ہو گئے. جو خود پہلے کروڑ پتی تھے اب وہ کروڑ کے مقروض ہو گئے. اب انہوں نے جناب اس کو یہ کیا کہ اب قرض دار تو اپنا قرضہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم نے بیماری میں لیا ہو گیا، اب دو ہمارا قرضہ. اب انہوں نے یہ کیا، کسی صاحب کو پکڑا، ان سے معاملہ کیا اور کہا کہ بھائی اسکول بھی تم لے لو، اس کے اندر فرنیچر ہے، اس میں دیگر چیزیں، وہ بھی کروڑوں کی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے اسکول سسٹم کے مالک تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے نا باہر سے مشینریاں منگائی ہوئی تھی، کینٹین کھول رکھی تھی جس میں مختلف قسم کی چیزیں تیار کرنے کا سامان تھا جو لاکھوں کے اندر اور پہنچتا تھا. تو وہ سارا انہوں نے ان کو دے دیا کہ یہ سب تم لے لو اور میرا قرضہ تم ادا کرو گے. انہوں نے حامی بھر لی اور نام لکھ لیے کس کس کا کتنا قرضہ ہے. تو جتنا قرضہ وہ تو لکھ لیا، لیکن باہم کوئی تحریر معاہدہ کوئی نہیں ہوا. اب وہ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیسا قرضہ اور کیسا کیسی ادائیگی. اسکول تو انہوں نے لے لیا, اب قرضہ جس جس کا ہے وہ آتے ہیں اس کو دیتے نہیں. تو ابھی تک تو کہتے ہیں جی ہمارا تو اسکول چونکہ خسارے میں جا رہا, ہم کیسے دیں. جب معاملہ ہے تو یہ وہ بھی عجیب آدمی تھے کہ انہوں نے ایسے پکڑا دیا اسکول وغیرہ سب چیزیں اور لکھت پڑھت کچھ نہیں کی, ورنہ یہ سارا معاہدہ باقاعدہ بنتا, اس پر گواہ مقرر ہوتے تو ثبوت کے طور پر ایک چیز سامنے ہوتی. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بعد میں جو نزا کھڑے ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ان سے بچو. اب وہ اگر بھائیوں کے درمیان ہو تو تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو غیروں کے درمیان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب, معاشرت بھائیوں جیسی ہو لیکن معاملات اجنبیوں جیسے. جیسے کسی اجنبی سے معاہدہ کیا جاتا ہے ایسا معاہدہ اپنے بھائیوں سے بھی کرو. کوئی بھی معاملہ ہو, ایک آنا ٹکا پیسہ اس کا حساب کرو باقاعدہ اجنبیوں کی طرح, کہ بھئی آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اور آپ سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں, یہ باقاعدہ ہو. بھائیوں میں بھی ہو تو یہ ہو, اس سے معاملات صاف رہتے ہیں, لڑائی جھگڑوں تک نوبت نہیں آتی. اور یہ وجہ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ جب تک وہ ساتھ چل سکتے تھے چلے, لیکن جب دیکھا انہوں نے ہماری اولادیں جوان ہو رہی ہیں, اپنے کام کو اپنے کاروبار کو سب کو الگ کر لیا اور باقاعدہ ٹھیک ٹھاک لکھ کر معاہدے کے طور پر کہ بھئی یہ ہمارا مال تھا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, اور اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو دے دیا, انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا تاکہ آگے جھگڑے نہ ہوں. ورنہ اولادوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاملہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا زندگی میں باپ سے اس کا جھگڑا ہو گیا, اب وہ کہتے ہیں جی میرا حصہ دو, حالانکہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, سب کمایا باپ نہیں ہے, باپ ہی کا مال ہے. اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ زندگی میں باپ سے مطالبہ کرے کہ میرا حصہ دو. یعنی مانگ وہ حصہ رہا ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد وراثت میں اس کو ملنے والا ہے, جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ملتی ہے بھائی, زندگی کا معاملہ تو کچھ اور ہے. باپ کا معاملہ کیسا ہے جس کو چاہے دے, اور اولاد میں بھی تقسیم کرے تو شریعت کا جو ہے یہ ترغیب ہے کہ جب تم اس کو تقسیم کرو تو اس میں پھر مذکر مونس کو نہ دیکھو, لڑکا اور لڑکی مت دیکھو, پھر برابر تقسیم کرو. بھائیوں کے اندر عدل و انصاف سے کام لو, اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو, جتنا لڑکے کو دے رہا اتنا لڑکی کو بھی دو. یہ شریعت کا یعنی ترغیب ہے زندگی کے اندر. ہاں اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر اولاد میں کوئی ایسا ہے عقل کی کمی ہے اس کے اندر, یا عقل میں کوئی فطور ہے اس کے, یا مالی اعتبار سے وہ بیچارہ کمزور ہے معذور ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اوروں سے زیادہ دے سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ مال اسی کا ہے, زندگی میں جیسے چاہے خرچ کرے. اور اگر دیکھے کہ ساری اولاد نا بکار ہے نا ہنجار ہے اور سارا کا سارا وہ کسی یتیم خانے میں دینا چاہے تو بھی دے سکتا, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کیونکہ زندگی میں اس کا مال. تو باپ بیٹوں کا یہ کہنا کہ ابا میرا حصہ دو, حصہ حصہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر معاملہ اور باپ بیٹوں نے اس طرح کیا ہے کہ کاروبار کیا اس میں 10 لاکھ بیٹے نے لگائے 10 لاکھ باپ نے لگائے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر جتنا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی طے ہونا چاہیے پہلے سے کہ بھئی یہ جو پیسہ میں لگا رہا ہوں یہ میں مالک ہونے کے اعتبار سے لگا رہا ہوں کہ 10 لاکھ میرے اور یہ 10 لاکھ آپ کے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ جو بھی شرائط طے ہوئی ہوں شرعی اعتبار سے وہ اگر مقرر ہو گئی ہوں تو اس کے مطابق سارا کچھ معاملہ ہوگا. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ خالی نماز روزے کی حد تک دین نہیں ہے, معاملات کو درست رکھنا چاہے اپنی بیوی سے ہو, اپنے بچوں سے ہو, بہن بھائیوں سے ہو, درست معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
ایک چیز کی طرف توجہ دلانی تھی, قرآن مجید کی تلاوت, یہ روز کا معمول بنائیے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں, صبح اٹھیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. عموماً لوگ اس کی طرف سے غافل ہیں, جو حافظ نہیں ہیں کم از کم ایک پاؤ پارا تو پڑھنے کی کوشش کریں, ایک پاؤ پارا بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم دو رکو پڑھ لیں. یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں, قرآن مجید لازمی طور پر روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور خدا نے کسی وجہ سے اگر جو فوری طور پر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں. لیکن آج تقریباً ہر گھر میں معاملہ یہ کہ سوئے رہتے ہیں, 99% لوگ جو ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ, اگر 999 کہوں تو بھی شاید غلط نہ ہو, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں معاملات سامنے نظر آتے ہیں کہ لوگ اتنے بڑے بڑے محلوں کے اندر ایک سب ڈیڑھ سب بمشکل نمازیوں کی ہوتی ہے. جبکہ ویسے اگر وہ لڑائی جھگڑے میں جمع ہو جائے نا تو ہزاروں کی تعداد پہنچ جاتی ہے. کوئی جھگڑا کہیں ہو جائے تو اس میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا وہ بھی ہزاروں میں ہو جاتے ہیں. لیکن نمازوں میں عام طور پر بہت کوتاہیاں ہیں. ایک تو نماز کی کوشش کریں وقت پر آنکھ کھل جائے. اور ہمارے یہاں ابھی دارالعلوم کراچی میں بھی تھوڑا سا طلبہ پر بھی اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ قوانین بنائے گئے ہیں, ضوابط نئے بنائے گئے ہیں. یعنی پہلے باقاعدہ پڑھائی ہوتی تھی ہمارے عشاء کے بعد, لیکن اس کو ختم کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی نماز کے بعد جلدی سو جاؤ, 10 بجے تک سو جاؤ, 10 بجے کے بعد کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں کسی کو, سو. اور صبح جو ہے وہ یعنی اذان پر اٹھنا تو لازمی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, کیونکہ تہجد یا نفلوں پر ہم زور نہیں ڈال سکتے کسی پر, ترغیب دے سکتے ہیں. تو ترغیباً یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی اللہ توفیق دے تو صبح اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی تہجد نہ بھی پڑھ سکے تو فرض نماز تو کم از کم جماعت سے پڑھے, وہ انسان کی نہ نکلے. اور اس کے بعد بھی پھر یہ ہے کہ کمروں میں نہ جائیں, وہیں اشراق تک بیٹھیں, اشراق پڑھ کے پھر کمروں میں جائیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خانقاہ کا جو کام ہے اصل مدارس, تو خانقاہ میرے یاد ہے مجھے جب 2 کا سال تھا الحمدللہ نسائی کا پرچہ تھا, مولانا عزیز الرحمان صاحب مدرسۃ العلوم العالیہ انہوں نے وہ مرتب کیا تھا, اس میں انہوں نے خارجی سوال رکھا تھا کہ پہلے زمانے کے مدارس میں اور اب مدارس میں کیا فرق ہے. تو بہت ساری اس میں تو الحمدللہ ایک سوال یہ بھی تھا, اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ پہلے زمانے کے مدارس جو ہے خانقاہیں بھی ہوتی تھیں, وہاں پر اللہ اللہ کہنا بھی سکھایا جاتا تھا اور ان کی روحانی تربیت بھی ہوتی تھی. اب قواعد و ضوابط تو موجود ہیں لیکن جو استاد سے ایک رابطہ ہوتا ہے اس کا فقدان, یعنی ضابطے ہیں رابطے نہیں ہیں. پہلے زمانے کے جو مدارس ہوتے تھے اس میں ضابطے بھی ہوتے تھے لیکن ضابطوں کے ساتھ استادوں سے اللہ والوں سے رابطہ بھی ہوتا تھا, اور اس کی وجہ سے جو پڑھ کر نکلتے تھے وہ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے کامل ہوتے تھے. تو الحمدللہ اس پر جو ہے وہ اس زمانے یعنی 1979 کی بات کر رہا ہوں, 46-47 سال ہوگا تقریباً. تو اب تو اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. تو اگر اللہ تعالیٰ حضرت کو ہمارے جزائے خیر دیں, حضرت نے ابھی یہ ضابطہ یہاں کے لیے بنایا اپنے جو دارالعلوم کراچی ہے وہاں کے لیے بھی, کہ ویسے بھی مطلب ویسے ترغیب دی جاتی تھی لیکن اب باقاعدہ ضابطے کی شکل میں کہ 10 بجے سو جاؤ گے. آج ہمارا معاملہ یہ کہ رات کے 2-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. کسی کو نیند نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے کاموں سے فارغ ہو کر آدمی سو جائے. تو اگر 10 بجے نہ صحیح 11 بجے سو جاؤ بھائی, جلدی سو گے تو جلدی اٹھو گے, لیکن اگر سو گئی رات کے 2-2, 3-3 بجے تو کہاں سے اٹھو. اس لیے اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے, تہجد کی عادت بھی ڈالیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. آج ہمارے یہاں مانگنا بھی ہمیں اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا, رسمی طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھیر لیتے ہیں چہرے پہ, بس اللہ اسے بھی قبول کر لے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ مانگنا تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فقیر مانگتا ہے نا کسی سے تنگ آ جاتا دوسرا, اللہ تعالیٰ تنگ نہیں آتے, یہ فرق ہے بس. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, جب نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. لیکن یہ کہ ہم نے تو مانگنا بھی نہیں آتا, اس لیے اللہ سے مانگو بھی اور انشاءاللہ وہ عطا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے احوال کی اصلاح فرمائیں. اسی طریقے سے صرف اپنی طرف توجہ نہ ہو, اپنی اولاد کی طرف بھی توجہ دیجیے, ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. چھوٹے بھائی ہیں, اولاد ہے, محبت سے پیار سے ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے, اپنے سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے. وقتاً فوقتاً انہیں ترغیب دیتے رہیں, ایسے طریقے سے کہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. ابھی آج میں ایک صاحب کا واقعہ پڑھ رہا تھا تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے واقعہ کسی نے سنایا کہ سید منور حسن صاحب جو پہلے ان کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی سی تھی, باقی اتنی بڑی داڑھی پوری کیسے ہو گئی, پٹے بال کیسے رکھ لیے. تو انہوں نے کہا اس کا بھی ایک واقعہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ لیاقت آباد میں ایک جو ہے وہ بار بار ہوتے تھے گیسو دراز, اور انہوں نے اپنی دکان پر لکھ کے لگا رکھا تھا کہ غیر شرعی حجامت یہاں نہیں ہوتی اور شیو بالکل نہیں کیا جاتا. تو فرمایا کہ یہاں یہ سی منور حسن صاحب بھی وہاں جایا کرتے تھے اور اس وقت ان کی داڑھی چھوٹی ہی تھی. تو اس باربر نے بال کاٹتے کاٹتے کہا کہ بھئی آپ کے نانا کی تو بہت بڑی داڑھی تھی اور آپ کی اتنی چھوٹی داڑھی. تو یہ خاموش رہنا سمجھا کہ شاید مذاکر نے ایسی کہہ دیا ہو. پھر دوبارہ انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی نانا کی داڑھی تو اتنی بڑی تھی اور آپ کی داڑھی اتنی تھی. پھر بھی وہ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو انہوں نے کہا میں اپنے نانا کو میں نے نہیں دیکھا تو تو نے کہاں سے دیکھ لیا. تو کہا کہ اس کے نائی نے جو جواب دیا نا اس نے بے چین کر دیا ان کو. نائی نے یہ کہا کہ کیا تم سید نہیں ہو؟ بس اتنی بات کہی. مجھے خوشی اچھی بات کہہ دینی چاہیے. معاملات تو اللہ کے حوالے ہیں نا, مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ معاملہ اللہ نے کرنا ہے. تو اس نے جو بات کہی کہا اس نے دل چیر کے رکھ دیا ان کا, اور اس کے بعد داڑھی نہیں کاٹی. تو یہ بڑی بات ہے کسی کے اندر اتنی شرافت کا ہونا کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں, اس کا وہ خیال رکھے اور اس کی عزت اور احترام اس کو دے, یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ لوگ بہت سارے سید ایسے پھرتے رہتے ہیں, خالی نام کے سید ہیں. ہمارے پنجاب میں اس کو بولتے ہیں سیڑ, سیڑ, سیڑ سمجھتے ہیں. عام لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, یہ اردو والے شاید نہ سمجھتے ہوں. کیوں بھائی آپ کو پتا ہے سیڑ کسے کہتے ہیں؟ خرگوش. تو وہ کہتے ہیں سید نہیں ہے سیڑ. تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو خالی ویسے ہی سید کہتے ہیں, ہوتے نہیں. تو جھوٹا نصب بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی واقعتاً اگر سید ہیں تو ٹھیک ہے, بعض اوقات تو لوگ لکھتے بھی نہیں اپنے نام کے ساتھ, ماشاءاللہ ہوتے ہو سید ہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی جو ہے وہ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم پسندیدہ بندے بن جائیں اس کے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری مسجد میں ایک نمازی ہیں, ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں, وہ گر گئی تھی تو ہڈی ٹوٹ گئی, اس سے پہلے انہیں پیلیا ہو گیا, اس سے پہلے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا, تو کافی بیچاری ابتلا میں مبتلا ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ان کے لیے انتظام فرما دے کہ جلد از جلد ان کا جو ہڈی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں, اس کا آپریشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرما دے. اور وہ یہاں چونکہ موجود نہیں ہیں, ہم ان کی غیر موجودگی میں دعا کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی مسلمان کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. تو اسی جو ہے وہ نظر سے یہ دعا کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے, ان کے مسائل کو حل فرما دے. اور بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہے, یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے, یا اللہ ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما کر اے اللہ وسعت رزق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو, ہم سب محتاج ہیں تیرے اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ ہمیں بھی وسعت کے ساتھ رزق عطا فرما, حلال طریقوں سے عطا فرما. اے اللہ ہمارے اپنے معاملات کو درست فرما دے, ہمارے گھروں کے معاملات کو درست فرما دے. میاں بیویوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. اے اللہ ماں باپ میں اور اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما, گھر کے تمام افرادوں میں, اسی طریقے سے خاندانوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما. سب کو دین کی طرف راغب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.